انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں. ایک پھر درود بھیجیں محمد والے.
پڑھنا میرا قرات کرنا پڑھنا ہو گیا پڑھنا فی ہے فکرا میں جب پڑھوں تو فکر کروں
اپنے ذہن کے اندر فوراً سوچ لیجیے، آیا ہم پڑھتے ہیں تو فکر کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سادہ سی بات ہے، لوگ یہ طے کر کے پڑھتے ہیں آج میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے، اب اس سپارے کو کتنی دیر میں پڑھنا ہے؟ معمولاً 15 سے 20 منٹ میں، معمولاً 15 سے 20 منٹ میں، اس میں کہیں رکنا ہے وہ تو بندہ خدا سانس بھی جبرن لیتا ہے، جو یہ طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 10-15 منٹ میں جبر کی خاطر سانس لیتا ہے، ورنہ اگر ہوتا کہ خدا اس میں 20 منٹ کا گیپ دے دے کہ سانس نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، تو بسم اللہ سے شروع کرتا اور آخر میں جب وہ بھی دیکھتا رہتا ہے آخر میں کتنے صفحے رہ گئے ہیں، 33 پڑھوں جلدی کروں، یہ تلاوت سے قرآن کریم ہے، کسی معیار میں یہ تلاوت نہیں ہے، کس بات پہ اپنے دل کو خوش کریں ہم، یہ کسی بھی معیار میں تلاوت نہیں ہے۔ دیکھیے امام کیا فرما رہے، الہی میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے دے، وقراءتی فیہ فکرا، اور میرے پڑھنے کو میری قرآت کو فکر قرار دے دے۔ اچھا فکر کیسے کہتے ہیں؟ امام کے فرما رہے ہیں وہ فکری فیہ اعتباراً، اور میرا فکر کرنا اس سے عبرت لینا قرار پائے۔ ایک فکر کرنا یہ ہے کہ ایک بندہ خدا فکر کرتا ہے، اس میں آیت نکالتا ہے ثابت کرے دوسرا گمراہ ہے، آیت نکالتا ہے ثابت کرے دوسرا کافر ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فکر کیا ہے؟ وہ فکری فیہ اعتباراً، اے خدایا میرے فکر کرنے کو اس سے عبرت لینا قرار دے دے، کہ میں جب قرآن کریم پڑھوں تو فکر کروں، قرآت سے فکر بنے اور فکر سے عبرت بنے، اور وجعلنی ممن تعذا ببیان مواعظ کفی، اے خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے کہ جو لوگ اس میں بیان ہونے والی تیری نصیحتوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مواعظ بیان کیے ہیں، وعظ کیا ہے، ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو اس کے وعظ سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد فرمایا واجتنب معاصیک، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو اس کے پڑھنے کے نتیجے میں گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ولا تتبع عند قراءتی علی سمعی، اے خدایا قرات کے وقت میرے کانوں پر مہر نہ لگا، ولا تجعل علی بصری غشاوة، اور اے خدایا میری آنکھوں پہ پردے نہ ڈال، ولا تجعل قراءتی قراءتاً لا تدبر فیہا، میری قرات کو ایسی قرات نہ بنا جس کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی، بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے ایسا قرار دے دے کہ میں اس کی آیات کے اندر احکام کے اندر تدبر کروں، غور و فکر کروں، آخذاً بالشرائع دینک، اور تیرے دین کی نشانیوں کو اس سے اخذ کروں، ولا تجعل نظری فیہ غفلہ، اور میرا اس کے اندر دیکھنا غفلت قرار نہ دے، ولا قراءتی حذراً، اور نہ میرے قرات کرنے کو بے مقصد قرار دے، انک انت الرؤوف الرحیم، خدا ہے تو بخشنے والا ہے مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا اب کیا کیا ہو اور کیا نہ ہو؟ نظر عبادت ہو، قرات فکر ہو، فکر میں عبرت ہو، نصیحت حاصل کروں، گناہوں سے بچوں، اور کیا نہ ہو؟ میرے پڑھنے میں میرے کانوں پر مہر نہ لگے، میرے آنکھوں پہ پردے نہ لگیں، میری قرات میں غور و فکر ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر غور و فکر نہ ہو۔ اچھا اب میں کسی سے بھی پوچھ لیتا ہوں جو پاکستان میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس میں فکر ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں احکام پر غور و فکر ہے، اس کے پڑھنے کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ تو امام نے کہا کہ خدایا ایسا قرار نہ دے مجھے، ہم تو کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، پتہ نہیں کیسے ہمیں شیطان مطمئن کرے گا، نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، میں جو کر رہا ہوں پھر بھی صحیح کر رہا ہوں، نہیں صاحب مطلب ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ غلط کر رہا ہے، اور اس غلط کرنے کے نتیجے میں ہم قرآن کریم کی نورانیت سے محروم رہ گئے، قرآن کریم ہمارے درمیان نہیں ہے، صاف سی بات ہے، ہم قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، قرآن کریم سے فکر حاصل نہیں کر رہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو کھلی سی بات
تھا کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا. اچھا جب نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ قرآن کریم سے محروم رہ جائیں گے. قرآن کریم سے محروم رہ جائیں گے, چلو باقی تو سب کچھ ہے, باقی میں کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو جس کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں رہا ہے اس کے ہاتھ میں اہل بیت رہ جائیں گے, واضح ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ قرآن کریم اور اہل بیت سے نام ہے اس کے ہاتھ میں, حقیقت نہیں ہے. یہ بے اثر ہو گئے, اس طرح بے اثر ہو گیا معاملہ. ابھی مثلا میں اور آپ تعجب سے دیکھیں گے, بھائی اگر اس معاشرے کے اندر اتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور واقعہ رکھ رہے ہیں, اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں, اور اتنے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کافی لوگ کر رہے ہیں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کیوں اثر نہیں ہوتا. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے, اور جو نہیں ہونا چاہیے اس پر لوگ خوش بیٹھے ہوئے کہ جیسے یہی ہونا تھا. اچھا اب جناب مجھے یاد ہے میں نے پہلے ایک دفعہ کئی سال پہلے ایک امام بارگاہ کے اندر اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے درس دیتے ہوئے کسی سے کہا, ایسی کوئی بات کہی, تو اس میں کسی نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ بھائی میں میری والدہ جو ہیں وہ قرآن کریم کی ہر روز ایک سپارے کی تلاوت کرتی ہیں, اور وہ اس پہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے, 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے انہوں نے یہی کام کیا ہے, ہر روز ایک سپارے کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا میرے والدین بھی کرتے تھے اور ابھی بھی یاد مجھے ابھی بھی کرتے ہیں, والدہ کرتی ہوں گی یقیناً. تو اس نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ سوچیں سمجھیں, وہ سوچتی سمجھتی نہیں ہیں, بس ایسی ہی پڑھتی ہیں, میں کیا کروں؟ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ان سے یہ کہو کہ اگر آپ نے ایسی پڑھنا ہے پڑھ لیں, لیکن 10 منٹ سوچنے کے لیے بھی رکھیں. اور آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا اگر آپ کو ایسی 30-35 سال کی عادت نہیں بنی ہو, آپ اسے کہا کچھ لوگ جوان ہیں ابھی ان کی عادت بننے کا کوئی امکان نہیں ہے, آپ شروع سے عادت اس پر بنائیں کہ ہمیں قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. بھائی اگر آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھتے تو کتنی دیر پڑھتے؟ 20 منٹ. 20 منٹ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں, چاہے 2 صفحے پڑھیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کا ثواب زیادہ ہوگا, کیونکہ قرآن کریم رٹنے کے لیے نہیں ہے, قرآن کریم دہرانے کے لیے نہیں ہے, قرآن کریم سوچنے سمجھنے کے لیے, غور و فکر کے لیے. تو وہی 20 منٹ آپ پڑھیں, غور و فکر کر لیجئے, غور و فکر کریں گے اس 20 منٹ سے کہیں افضل بنے گا جس کے اندر غور و فکر نہیں ہے, جس کو مولانا نے خود فرمایا کہ خدا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے بھائی وہ ایک سپارہ پڑھتا ہے, میں تو ایک سپارے سے محروم رہ گیا. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا, چاہے آپ ایک سپارہ پڑھنے سے محروم رہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر 20 منٹ پڑھا ہے تو وہ کیا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہو, اور خدا نہ کرے اگر کسی نے 20 منٹ پڑھا اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا, تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا وہ اس سے بھی محروم رہے گا, باقی جہاں تک دیکھنے کا ثواب ہے وہ اس کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا, قرآن کریم کو احترام دینے کا ثواب ہے اس کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کے پڑھیے. سوچ سمجھ کے پڑھنے کا آسان طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک ایک آیت کو پڑھیے, تھوڑا سا سوچ لیجیے, بہت زیادہ گھنٹوں سوچنا نہیں ہے, ترجمہ پڑھیں, سوچیں اس آیت سے میرا کیا تعلق بنتا ہے, مثلاً اس آیت پہ عمل کر سکتا ہوں, اس سے کوئی نصیحت ملنی ہے. دو دو لائنیں پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کے اندر یہ سوال دہراتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. قرآن کریم وہ پڑھانے والا ہے جو اچھے شاگرد کو بہت پڑھاتا ہے اور نالائق کو نظر انداز کر دیتا ہے. آپ نے اگر قرآن کریم کے سامنے ثابت کر دیا کہ میں اچھا شاگرد ہوں, پڑھنے آیا ہوں, بہت پڑھائے گا, لیکن خدا نہ کرے اگر آپ کے انداز سے یہ ثابت ہوا کہ میں پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں, یہ بھی توجہ نہیں دے گا, یہ بھی توجہ نہیں دے گا, تو آپ کے سامنے گونگا ہو جائے گا. جیسے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے ایک مثنوی میں, مثنوی کی ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ فارسی کا شعر تھا, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن کوئی نامحرم آ جائے تو ہم گونگے ہیں, نامحرم آ جائے تو ہم گونگے ہیں. یہ قرآن دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, نامحرم کے ہاتھ میں گونگا ہے, اب نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ سمجھتا ہے. کیوں؟ نامحرم کے ہاتھ میں. آپ اس کے محرم بن جائیے تو یہ اسرار بھی دے گا, تعویل بھی دے گا, تشریح بھی کرے گا, سارے کام کرے گا. محرم بنیے نہ محرم مت بنیے. نہ محرم بننا ہے تو دنیا کے لیے نہ محرم بن جائے. جو دنیا کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے درمیان نہ محرم ہو جائے. یہ آپ ان کے درمیان فٹ نہ ہو مسئلہ نہیں ہے, آپ اور میں قرآن کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے, یہ بہت بڑی مشکل ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ مزمل کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں, اور کل عرض ہوا تھا کہ یہ 73ویں سورہ کریمہ ہے اور مکی ہونے کے نام سے مشہور ہے. اس میں چند آیات البتہ مدنی رنگ کی بھی ہیں, اور کل میں نے اپنی خدمت میں چند آیات پڑھی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. قرار سوا آپ کی خدمت میں معمولاً مدثر مزمل کا ترجمہ ہم لوگ چادر اوڑھنے والے کرتے ہیں, اور چادر اوڑھنے والے میں تعویلات تشریحات موجود ہیں. صرف چادر اوڑھنا شاید مقصود نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہو سکتا ہے, اس کی اور بھی تشریحات ہوئی ہیں. ایک تشریح میں عرض کرتا ہوں, بعض لوگوں نے لنگوسٹک میں بہت کام کیا ہوتا ہے. لنگوسٹک یعنی وہ علم جس کا تعلق وکیبلری سے ہوتا ہے کہ اس کی روٹس کیا تھیں, یہ کہاں سے لفظ نکلا تھا. تو مزمل کے اوپر جن لوگوں نے لنگوسٹک میں کام کیا ہے وہ اس پہ پہنچے کہ ایک اسی روٹ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عرب کبھی سواری کرنے لگتے ہیں تو وہ کسی کو پیچھے بٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں یا آپ اونٹ پہ سواری کر رہے ہوں, تو آپ کا اگر دل چاہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوں تو اس کو بھی منزل پہ پہنچا دیں, تو آپ کسی کو پیچھے بٹھا لیتے ہیں. اچھا, یہ جو پیچھے بٹھانا ہوتا ہے اس میں بڑی ٹرکس ہوتی ہیں کہ مثلا جو نااہل ہوتے ہیں وہ تو خیر گاڑی چلانے والے ہر آدمی اہل نہیں ہوتا, وہ ہر طرح سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو بڑے گھاگ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پیچھے بٹھانے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ بھائی میرا وزن کتنا ہے, پیچھے والے کا وزن کتنا ہونا چاہیے, اونٹ کے اوپر بھاری نہ پڑ جائے. پھر یہ بیٹھ گیا تو اب راستہ ہمارے یہاں تھوڑی ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں یہاں سے اترے اور آدھے گھنٹے میں کہیں پہ اتر جائیں گے. اب یہ جو بیٹھے گا تو یہ کئی دن بیٹھے گا میرے ساتھ, تو یہ میرا دماغ بھی کھائے گا. تو بٹھانے سے پہلے یہ بھی سوچتا تھا اس کا وزن کتنا ہے, اس کے جسم سے بو آئے گی نہیں آئے گی, بیٹھے گا تو یہ میرا دماغ تو نہیں کھا لے گا, پیچھے سے بولتا رہے گا, چک چک کرتا رہے گا, میرا دماغ خراب کرے گا. پھر جہاں یہ اترے گا اگر یہ کنجوسی بھی آ گیا تو میرے تو ستیاناش مار دے گا. تو وہ بٹھانے سے پہلے بہت کچھ سوچتا تھا, پھر کہیں جا کر اپنے سے مناسب ایک آدمی کو پیچھے بٹھاتا تھا. یہ جو عمل ہے اس کو بھی مزمل کہتے ہیں, اس عمل کو بھی مزمل کہتے ہیں. اچھا, ایک ترجمہ تو وہ ہو گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے, جو دی موسٹ پاپولر ہے, لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اے وہ جو چھانٹ چھانٹ کر بندے اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ بٹھاتا ہے. ٹیم بنانا, ٹیم ورک, معاشرتی جد و جہد, معاشرے میں منتخب لوگوں کو ساتھ چلنے والے. قم, اب کھڑے ہو جائیے, کام کو شروع کریں, اب تبلیغ کا وقت آ گیا, اب اسلام پھیلانے کا وقت ہے. اپنے بندے سمیٹیں, اپنے ساتھ سفر میں بٹھائیں اور سفر میں لے کر چلیں, آپ کے سامنے لمبا کام. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. بس مزمل کا یہ ترجمہ کیا ہو گیا, وہ جو کسی ہدف تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے چن چن کر بندے سمیٹتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے. یا ایھا المزمل, اے چن چن کر بندے سمیٹنے والے, اٹھ, قم, قم اللیل اللہ فلی. بس مختلف تعبیرات ہیں اس کے اندر, صحیح. اسی طرح مثال کے طور پر اب جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر ہم نے اس میں عرض کیا, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, وقفے وقفے سے پڑھیے. وقفے وقفے کا مطلب کیا ہے؟ وقفے وقفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک عربی آیت پڑھی یا مثلا ایک رکوع پڑھا اور رک جائیے پھر دوسرا رکوع پڑھیں, نہیں. یا ایک سورہ پڑھا رک گئے پھر دوسرا رکوع پڑھیں سورہ پڑھیں, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. رک رک کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ غور و فکر کر کر کے, رکیں. رکنا صرف فزیکل رکنا نہیں ہے کہ آپ نے بریک دینی ہے پھر چلنا ہے, پھر بریک دینی ہے پھر چلنا ہے, نہیں یہ نہیں ہے. چاہے آپ اکٹھا پڑھ رہے ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اکٹھا پڑھتے چلے جائیے, لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ اتنا تیزی سے نہ پڑھیں کہ آپ کی فکری میں نہیں آیا کہ کیا کہا. نہیں, ٹھہریے, تھوڑا سنبھل سنبھل کے پڑھیے. یہ آپ نماز میں بھی ایسی ہو سکتا ہے, مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ختم. کون سی سورہ ختم ہوئی؟ سورہ توحید. توحید آئی اندر, نہیں آئی. یہ ترتیل سے پڑھا ہے, یہ تھا راتل القرآن ترتیلا. اچھا, ممکن ہے کوئی ترتیل سے پڑھے پھر بھی مقصد نہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد. اب وہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ پہ غور کر رہا ہے, اور جو ٹھہر ٹھہر کر خدا نے کہا تھا وہ اس میں پھر بھی نہیں آیا. تو آپ کسی قاری کی سنیں گے قرآن, یا مثال کے طور پر اس نے ایک سورہ اخلاص ممکن ہے 10 منٹ میں پڑھی ہو, تو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. کیا یہ ترتیل ہے جو خدا چاہ رہا تھا؟ نہیں, خدا یہ نہیں چاہ رہا تھا. کیا چاہ رہا تھا؟ وہ چاہ رہا تھا ٹہر ٹہر کر پڑھو, یعنی سوچو سمجھو اس کے ساتھ پڑھو. یہ کتاب سکھانے والی ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگ کسی بھی چیز کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے تو اس کا غلط استعمال شروع کر دیتے. اگر مثال کے طور پر اب جیسے کراچی میں اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے سنا یہی ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں لوگ کہ بھائی 6 گھنٹے کے لیے لائٹ جائے گی تو وہ گاڑی میں جا کے سو جاتے ہیں. صحیح, تو گاڑی بنی تھی اس لیے کہ آپ یہاں پہ رات سوئیں گے اس کے اندر؟ نہیں, اس سے نہیں بنی تھی. آپ کسی بھی مجبوری کے تحت غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کا یہ استعمال تھا نہیں. اگر یہی کرنا تو چھوٹا سا کیبن خرید لیتے, اس کے اندر کوئی سولر پاور سے چلنے والا کوئی اے سی لگا لیتے, اس میں بیٹھ جاتے, آدھی قیمت پہ معاملہ حل ہو جاتا. لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ نکالا. بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے ہوتے, جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا اصل مقصد کیا ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں آیا قرآن کریم کا مقصد یہ کہ اس سے تبرک لینا ہے, ہدایت کا چیپٹر کلوز کر دیا. جبکہ خدا تعالیٰ بار بار کہتا ہے ہدن للناس ہدن للمتقین, کہیں لکھا اس نے کہا تھا تبرک کے لیے. ہاں, تبرک ہے اس کے اندر, اس کے پانی میں تبرک ہے, اس کی ہوا میں تبرک ہے, اس کے الفاظ میں تبرک ہے, اس میں دیکھنے میں تبرک ہے, لیکن تبرک کے لیے نہیں آیا ہے, آیا ہدایت کے لیے. اس ہدایت کے لیے جو ترتیل چاہیے وہ یہ کہ ٹھہرو, تھوڑا تھوڑا سمجھو. اچھا, اب میں پھر دوبارہ عرض کروں, آپ اور میں کیا کریں گے جن کو عادت ہی اسی پہ پڑ گئی ہے کہ تیز تیز پڑھنا ہے؟ اچھا, ہمارا دل ہی نہیں مانے گا کہ یار ماہ رمضان میں صرف 2 صفحے پڑھے, دل ہی نہیں مانتا. دل اس پہ خوش ہوتا ہے کہ ذرا ہاتھ میں آئے ایک سپارہ پڑھا. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ کہ بھائی آپ خود سوچو, یہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا اپنے لیے پڑھ رہا ہوں؟ بندوں کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کیا؟ فرشتے کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں, کوالٹی دیکھ رہے ہیں. فرشتوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے یہ قرآن پڑھا, ایک سپارہ پڑھا. فرشتوں کو اس سے غرض ہوگی کہ مثلا اس کے اعمال صالحہ میں کچھ لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے. اور عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر غور و فکر ہو, تدبر ہو, نصیحت ہو, حکمت ہو, ان سب سے ہوگا. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بہت بھاری قول آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. کیوں کہا تھا اے مزمل, آپ اٹھیں معاشرے کی تعمیر کریں, اور اس معاشرے کی تعمیر کے لیے پہلا کام کیا کریں؟ رات کو اٹھیں, عبادت کریں. کیوں یہ کہا تھا؟ کیونکہ رات میں ایک اثر ہے. شب بڑی عجیب چیز ہے, وہ شب انسانوں کو پگھلا کر ان کی فطرت کے نزدیک لے آتی ہے. بناوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, اصل اور اساس زندہ ہو جاتی ہے. مثلا کوئی انسان اصل میں گناہگار ہے, شب میں گناہ کرے گا. کوئی آدمی اصل میں پرہیزگار ہے, شب میں پرہیزگاری دکھائے گا. بس عجیب نیچر ہے رات کی, کیونکہ ایک اندھیرا ہے دوسروں سے محفوظ کر رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان گویا اپنے اصل کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے یہاں پر رات کے بارے میں ایک عجیب حقیقت بیان کی ہے یہاں پر, اور اس کے اثرات کئی جگہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اس سے درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمائے ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمایا جو یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے وہ میں عرض کر دوں, بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. دو حقائق یہاں پر بیان ہوئے. ایک تو یہ لکھا ہے ان ناشئت اللیل, رات کو پروان چڑھانا. رات کو پروان چڑھانا کیا مطلب؟ نشو نما تو مجھے میں اور آپ جانتے ہیں, بچہ کھائے پیئے بڑا ہو, پودے کو پانی ملے, کھاد ملے, ہوا حرارت ملے, بڑا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں نشو نما. نشو نما بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان ناشئت اللیل, رات کا پڑھنا بڑھانا پھلنا پھولنا, اس کا مطلب ہے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو رات کو قتل کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو رات کو پروان چڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ رات کو قتل کر رہے ہیں, کچھ لوگ رات کو پروان چڑھا رہے ہیں, خود بھی پروان چڑھتے ہیں, شب میں پروان چڑھاتے ہیں. ناشئت اللیل, خدا نے مطلب فرما رہا ہے ان ناشئت اللیل, جو رات کا وقت ہے پروان چڑھانا, یہ کیا ہے؟ اشد وطئا واقوى مقیلا. وطع کسے کہتے ہیں؟ بس فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک مٹی ہے, مٹی ہے جو تھوڑی سی اونچی سی ہے, اور آپ اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. اب دو راستے ہیں آپ کے سامنے, دو طرح سے ہوگا. ایک دفعہ یہ ہوگا آپ پاؤں رکھیں گے, مضبوط پاؤں رکھیں گے, اتنا مضبوط پاؤں رکھیں گے کہ یہ اونچائی تھوڑی سی دب جائے گی, آپ کا پاؤں مضبوط ہو جائے گا اور آپ اگلا قدم اٹھا لیں گے. ایک دفعہ کیا ہوگا کہ آپ پاؤں رکھیں گے, ڈھیلا ڈھالا سا پاؤں رکھا آپ نے, وہ جو اونچائی تھی اس نے آپ کو ڈس بیلنس کیا اور آپ گر گئے. صحیح, دو طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود ہی اونچائی کو پلین کیا اور اس کے بعد اپنے پاؤں کو رکھ دیا, اور پاؤں کو رکھنے کے بعد آپ آگے بڑھ گئے. یہ جو پہلا عمل تھا کہ آپ نے اونچائی پہ پاؤں رکھا, مٹی کو دبا دیا, اپنے پاؤں کے لیے جگہ بنائی, زمین ہموار ہو گئی, آپ بھی آگے بڑھ گئے, اس کو بت کہتے ہیں. یہ عمل کہ آپ مٹی کے اوپر دبا کے کچھ چیز رکھیں, ہموار کریں, اپنے کام کو کر ڈالیں, یہ وطع کا عمل ہے. اس میں کیا ہے, اس کا رات سے کیا تعلق ہے؟ خدا نے مطلب فرما رہا ہے یہ جو رات کو زندہ کرنے کا عمل ہے, یہ اشد وطعن ہے, نفس کے اندر غلط خواہشات کو دبانے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے, یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ مثلا فرض کیجئے میں خدا نے مطالعہ سے کہوں, یا مثلا میں اپنے کسی استاد کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ استاد میرے نفس کے اندر بہت خرابیاں ہیں اور میں لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں, صحیح نہیں ہوتی ہیں, میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, نکل آتا ہے, میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, اٹھ جاتی ہے, میں چاہتا ہوں غیبت سے بچوں, ہو جاتی ہے, میں چاہتا ہوں فلاں فلاں سے بچوں, نہیں بچ پاتا, تو وہ مجھ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بیٹا رات کو اٹھو, رات کو اٹھو, عبادت کرو. کیوں؟ ان ناشئت اللیل اشد وطئا, نفس کی گمراہیوں کو, بغاوتوں کو دبانے کے لیے, ہموار کرنے کے لیے رات کا وقت اچھا ہے. اشد وطئا, یہ رات کا وقت اشد ہے, انتہائی شدید ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اقوى مقیلا, اور گفتگو کے لیے, بولنے کے لیے یہ بہت قائم وقت ہے. اردو میں ترجمہ دیکھیے گا, بے شک رات کا اٹھنا, ناشئت اللیل, رات کو اٹھا, پروان چڑھایا, زندہ کیا, نفس کی پامالی کے لیے بہترین ہے. نفس کی پامالی کے لیے بہترین کیا مطلب؟ وہ اٹھا بغاوتیں سب کو برابر کر دے گا, آپ کی ساری نفسانی خواہشات جو غلط ہوں گی وہ دب جائیں گی. اور ذکر کا بہترین وقت ہے. آپ خدا سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, ذکر کرنا چاہتے ہیں, اقوى مقیلا, کچھ کہنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے, دعا کے لیے بہت اچھا وقت ہے, استغفار کے لیے بہت اچھا وقت ہے, یہ رات ہے. اچھا اس میں ایک اور اثر بھی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. غلط خواہشات کو دبانا چاہتے ہیں, اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, گویا ایک زمین ہے جو اوپر نیچے ہو گئی ہے, اور اب آپ اس کو ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اندر بیج ڈالیں اور اس کے اندر سے فصل اگے, اس کو ہموار کرنے کے لیے, نفس کو ہموار کرنے کے لیے رات کا وقت بہت اچھا وقت ہے. تو اس میں ایک اور مطلب بھی ممکن ہے, وہ اس طریقے سے ہے, آپ اور میں, اور میں کئی دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں, آپ اور میں اپنے نفس کے اوپر, اپنی روح کے اوپر کچھ نہ کچھ پرنٹ چھوڑتے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرنٹ رہتا ہے. مثلا یہ جو آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے, مثلا آج کی شب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے, آپ درس سن رہے ہیں اور ہم آپ جلد عرض کر رہے ہیں, قیامت تک کے لیے اس کا ایک پرنٹ آپ کے نفس پہ ہے, رہے گا, یہ پرنٹ نہیں جائے گا. اور قرآن کریم فرماتا ہے یورف المجرمون بسیماہم, قیامت کے دن مجرمین اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے.
اچھا
آیا مومنین بھی چہرے سے پہچانے جائیں گے؟ فرماتا ہاں کچھ چہرے کھلے کھلے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ تاریک ہوں گے. چہروں سے پہچانے جائیں گے لوگ, کیا مطلب اس سب کا؟ ان سب کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ان سب کا اثر آپ کی روح کے اوپر ہے. یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. قیامت تو بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں, برزخ میں ہی ظہور شروع ہو جائے گا. یہ دنیا خفی ہے, جو دنیا میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ مخفی ہے, باقی سب بہت کھلا ہے. یہاں پر ساری مشکل ہے کہ یہاں یہ دنیا دار الغرور ہے, دھوکے کی جگہ ہے. اس کا دھوکہ یہ ہے کہ میری خرابیوں کو آپ کے سامنے بھی آشکار نہیں کرتا, البتہ خدا تعالیٰ کی ستاریت بھی ہے, لیکن مجرم کے لیے دھوکہ ہے, اچھے بندے کے لیے خدا کی ستاریت. مجرم دھوکے میں آ جاتا ہے کہ جو میں غلط کر رہا ہوں کا کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہے, اور جو اچھا آدمی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ستار العیوب ہے, اس نے میری ستاریت کی ہوئی ہے. یہ دنیا ایسی ہے, لیکن جب قیامت ہوتی ہے چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں, برزخ کے اندر سب کچھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو رات کا وقت ہے, اب میں اپنے بالکل اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں اس کا ترجمہ اور تفسیر, یہ جو رات کا وقت ہے یہ پرنٹ ڈالنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. آپ کبھی مٹی کا کوئی برتن لے لیں جو گیلی مٹی کا بنا ہوا ہو, صحیح ہے, خشک نہ ہوا ہو, اس کے اوپر کچھ لکھ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ گھروں کے اندر پلاسٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ مزدور وغیرہ لوگ اپنا نام لکھ کے ڈیٹ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے جناب علی پلاسٹر ڈالا تھا اور یہ ہماری ڈیٹ اور یہ ہمارا ٹائم. اچھا یہ آپ مٹا پاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس نے گیلی سیمنٹ کے اوپر اپنا پرنٹ چھوڑ دیا ہے, یہ نہیں مٹے گا, اتنی آسانی سے نہیں مٹے گا. آپ کو بہت ٹائم لگے گا, وہ بہت گھسائی کرنی پڑے گی آپ کو, تب یہ جائے گا. رات کا وقت ایسا ایک ٹائم ہے, یہ نفس کے اوپر پرنٹ ڈالنے کے لیے بہت اچھا ٹائم. گویا مٹی نرم ہے, جو لکھنا ہے لکھ لو, دن میں لاکھ جد و جہد کرو گے نہیں لکھ پاؤ گے. میں اور آپ دن میں کھڑی کھڑی عبادتیں کرتے رہیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کا پرنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں آئے گا. اور رات میں کھڑے ہوں گے خدا نمتال کے لیے تنہائی کے اندر, خدا کے سامنے دو آنسو گرا دیں گے, اس کا پرنٹ بہت اسٹرانگ ہے. اشد وطن, اس کا پرنٹ بہت شدید ہے. البتہ میں نے تھوڑا سا لغت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک ترجمے کو نزدیک لانے کی کوشش کی آپ کے ذہن میں اس کا. بس اگر کوئی چاہتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرے, اپنے آپ کو اچھوں میں شامل کرے, کسی طریقے سے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرے تاکہ اس کی بغاوتوں کو کچل دے اور اس کو خدا نے متعال کی طرف لے کر چلے, اور جانتا ہے کہ بہت ساری ترکیبیں کارگر نہیں رہی ہیں, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کی فضیلت کو استعمال کریں, اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو خدا نبتال کی بارگاہ کے لیے تیار کریں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اے نبی ہم آپ کے اوپر سنگین قول ڈالنے والے ہیں. اور یہ جو رات کا وقت ہے یہ بہت شدید وقت ہے اثر ڈالنے کے لیے اور بات کے ذکر کے لیے. وَإِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, اے نبی آپ کے لیے دن کے وقت میں سبحاً طویلا, انہوں نے کیا ترجمہ لکھا, یقیناً آپ کے لیے دن میں مشغولیتیں بہت ہیں. قرآن کریم کے وکیبلری کا استعمال بہت عجیب ہے, یعنی اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو, کسی کے پاس اتنی دلچسپی ہو کہ ایک ایک لغت میں غور کرے اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیں اس کا جو زیادہ زیادہ ترجمہ مجھے کہ اے نبی آپ کے پاس دن کے وقت میں مشغولیتیں بہت ہیں, صحیح. اچھا اب میں اگر عربی میں دیکھوں, ان لکا فی النہار, نہار کا مطلب ہوتا ہے دن کا وقت, سبحاً طویلا, طویل کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبی لمبی, تو یہ مشغولیتیں کس چیز کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے, سبحاً کا ترجمہ کیا ہے. اچھا سبحاً کا مطلب مشغولیت ہوتا ہے, عربی میں جا کے دیکھتے ہیں سبحاً کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا یہ سبحان کا لفظ ہمارا بہت استعمال کرتے ہیں, دیکھیے کہاں کہاں پر ہے, سبحان میں ہم استعمال کر رہے ہیں, تسبیح تسبیح میں وہی سبحان اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض, یہ جتنا کچھ زمین و آسمان میں سب کا سب خدا کی تسبیح کر رہا ہے. اچھا ہم نے تسبیح کا مطلب کیا سمجھا ہے, ایک تو اردو جاننے والا تسبیح لیتا ہے, تسبیح وہ دھاگے کے اندر پروئے ہوئے چند دانے ہیں جن کے ذریعے سے وہ عدد شمار کر رہا ہوتا ہے, صحیح. تو یہ 100 بھی ہو سکتے ہیں اور 33 भी हो सकते हैं, 100 हुए तो 33, 33 के ऊपर एक ब्रेक आएगा और 33 हुए तो 11, 11 के ऊपर ब्रेक आएगा। ये हमारी तस्बीह है, सही। और तस्बीह किसे कहते हैं? और तस्बीह हम लोग जिक्र को भी कहते हैं। वैसे एक आदमी कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ना तस्बीह के दाने गिरा रहा हो, काउंटर हाथ में हो, इसको भी हम तस्बीह कहते हैं कि भाई ये भी तस्बीह कर रहा है। अच्छा, अरब तस्बीह किसे कहते हैं? अरब यानी वो अरब के जो कुरान करीम नहीं जानते थे, उनके सामने जब कहा जाता था तस्बीह तो वो किसे कहते हैं? अरबी जबान में आज तक भी इस्तेमाल होता है। अरबी में कहते हैं स्विमिंग को कहते हैं सबाहा, सबाहा। मुझे आते मैं एक दफ़ा एक जगह फंस गया था, सारे अरब मेरे साथ थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के मुझे एक नहर में डाल दिया। अरे मैं उनको समझा रहा हूँ भाई मुझे तैरना नहीं आता है, उनका कहाँ का सब करो डुबो दोगे मुझे, अब मैं उनको चीख चीख कर इन्नल्लाह आरिफ सबाहा, और वो सब के सब महली लोग थे, उनको कहाँ इतनी फंसी हो, बड़ी अरबी आती थी कुरान वाली, अब मेरे बाद में मजाक उड़ा रहे थे कि ये डूब रहा था ना तो कह रहा था इन्नल्लाह आरिफ सबाहा, जब मैं बिल्कुल ऐसी जैसे कोई आदमी डूब रहा हो शेक्सपियर की इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो उसका मजाक भी उड़ाएंगे, वो बाहर उन्होंने निकाल दिया मुझे बचा लिया। तो अरबी में कहते हैं सबाहा तैराकी को, इसका ताल्लुक क्या है तस्बीह से? जमीन व आसमान खुदा की तस्बीह कर रही है, तुम तस्बीह करो खुदा की, इसका ताल्लुक क्या है? हाँ, तस्बीह सबाहा में क्या होता है? सबाहा में ये होता है कि आपको अपनी फोर्स एग्जर्ट करनी होती है एक एनवायरनमेंट के ऊपर जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है आपको बढ़ाने के लिए। अलबत्त गर्व भी कर सकता है, गर्व भी कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी फोर्स को इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत आसानी के साथ आगे ले जाएगा। ये तस्बीह है, ये दुनिया मादी दुनिया है, ये मुझे और आपको गर्व कर देगी, लेकिन अगर हम खुदा ने उताल की इताअत में हाथ चलाएं ये बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाएगा। ज़्यादा फोर्स भी एग्जर्ट नहीं करनी है, ट्रिक इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे ताकत दिखाने वाले तैराकी में गर्क हो जाते हैं और सही तैराकी करने वाले बगैर कोई फोर्स लगाए लंबे लंबे फासले तय कर लेते हैं। हम लोग इस दुनिया में तस्बीह के लिए आए, हमें सिर्फ एक काम करना है, ये जो पानी है ये खुदा का है, अपने आप को पानी के हवाले करें, खुदा की तरफ बहना शुरू कर दें, हमारा असली काम यह है। न ताकत लगानी पड़ेगी न डूबेंगे, सही चलेंगे। मुझे याद है जब मैं एक दफ़ा एक गया था एक क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए, तो सबसे पहले उसने जो बातें कहीं उसमें कहना था देखो भाई पानी से लड़ना नहीं है, इससे लड़ना नहीं है, बात तो स्विमिंग करते हो पानी से लड़ रहे होते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या इससे लड़ना है, कहते हैं लड़ना नहीं है इससे, अपने आप को थोड़ा पानी के साथ फेमिलियर करो, इससे दुश्मनी नहीं दिखाओ। तो ये जो सारी दुनिया ये सब किसकी है? ये खुदा की है। आपने इससे लड़ना है? नहीं, लड़ना नहीं है, खुदा के निज़ाम से क्या लड़ना है, सिर्फ ये करना है इसके साथ साजगार हो जाओ। किसके साथ? खुदा के साथ। फिर वो खुद ही बहाएगा, खुद ही जिंदा रखेगा, गर्क नहीं होने देगा। पानी की एक अजीब खासियत है, आप कुछ ना करें अपने आप को ढीला छोड़ दें और उल्टे लेट जाएं, नहीं डूबेंगे। मैं कितनी दफा तजर्बा किया, खाली छोड़ दें, ढीले छोड़ दें, उल्टे लेट जाएं, बिल्कुल ढीले छोड़कर उल्टे लेट जाएं, सुकून से पड़े रहेंगे आप, नहीं डूबेंगे। और ऊपर से देखने वाला क्या समझ रहा होता है कि आप डूब जाएंगे, नहीं नहीं डूबेंगे। हम समझ रहे हैं दुनिया में गर्क हो जाएंगे, अपने लिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुदा के लिए करना है, नहीं डूबेंगे, खूब बनेंगे, अच्छा बनेंगे। नहीं, हमारे साथ मुश्किल क्या है, हमें तैराकी नहीं आती, हमें तैराकी नहीं आती, तो हम पानी से लड़ते हैं, पानी से लड़ते हैं, अपना भी वक्त बर्बाद करते हैं, ज़िंदगी आज़ाद कर देते हैं। सिर्फ क्या करना था, ये खुदा का निज़ाम है। खुदा तआला कुरान करीम में दो जुमले फरमाता है इस टाइप के, एक फरमाया ज़मीन व आसमान खुदा का लश्कर है, दूसरे जुमले फरमाया खुदा के लश्कर को कौन जान सकता है कि कितना बड़ा है। ऐसा ही है, सब कुछ खुदा का लश्कर है और कोई नहीं जानता खुदा का लश्कर कितना बड़ा। हम लोग खुदा के लश्कर में बैठे हुए हैं, अब इससे लड़ने का क्या फ़ायदा है? आप लड़ोगे क्या कर लोगे और कहाँ जाओगे? तो अभी क्या करना है, आपने तैरना है। तो अभी हम तर्जुमा करते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। क्या मतलब? ज़मीन व आसमान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसे ही चल रहे हैं जैसे खुदा ने चाहा है, ये उनकी तैराकी है, ये ज़मीन व आसमान खुदा के हुक्म से तैर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपसे भी ये कहा जा रहा है आप भी तैराकी करें, क्या करें? तस्बीह करें। आप तस्बीह करें क्या मतलब? अपने आप को खुदा के हवाले करें, جو خدا چاہ رہا ہے وہ کرنا شروع کر دیں. سسٹم آپ کو زندہ رکھے گا, سسٹم آپ کو غرق نہیں کرے گا, آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. یہ آپ کی تسبیح ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ یہ تسبیح نہیں ہے, یہ بھی تسبیح ہے. وہ کیا؟ آپ لفظ کہہ رہے ہیں تاکہ روح میں آپ وہ کریں جو آپ کا لفظ کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تاکہ آپ خدا کی تکبیر کو سمجھ جائیں, کبریائی کو سمجھ جائیں. یہ تسبیح ہے. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا, آپ کے پاس رات میں بہت ساری مشغولیتیں ہیں. تو آپ اس کو ادھر سے بھی لا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اے نبی, آپ کے پاس دن میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ خدا کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. رات میں بھی ہیں, دن میں بھی ہیں. پہلے ترجمے کے مطابق یہ رات کے مقابلے میں آ جائے گا کہ رات میں عبادت کریں کیونکہ دن میں مشغولیتیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. دوسرے ترجمے کے مطابق کیا ہوگا؟ رات میں بھی عبادت کریں, دن بھی خدا کے لیے ہے, دن بھی کہیں نہیں جائے گا. ان لکا فی النہار سبحا طویلا. بس پر جو پاپولر ٹرانسلیشن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے دن میں آپ کے لیے مشغولیتیں زیادہ ہیں, آپ رات میں عبادت کریں. اور اگر تھوڑا سا اس طرف سے آئیں تو بنے گا کہ رات میں عبادت کریں چونکہ یہ اشد وطن واقوام قیلا ہے, اور دن میں بھی آپ کے لیے تسبیح ہے, آپ دن میں بھی اللہ کی بندگی کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اسم ربک, اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں. وذکر اسم ربک. اچھا وہ جو تدبر ہے وہ یہاں پر ہے. خدا نے متعال فرمایا اپنے رب کے نام کا تذکرہ کریں. صحیح. وذکر اسم ربک کیوں نہیں کہا؟ وذکر وذکر اللہ, اللہ کو یاد کریں. اسم رب کیوں کہا؟ صحیح ہے. رب کا تذکرہ کیوں لے کر آیا؟ اللہ خود اپنا نام کیوں نہیں لے کے آیا, رب کا تذکرہ کیوں لایا؟ اب یہاں پر نشانیاں ہوتی ہیں. کیا بات؟ یعنی کہنا چاہ رہا ہے میری ربوبیت کا تذکرہ کریں. اگر وہ نام نہیں لایا ہے, کوئی صفت لایا ہے, اس کا مطلب ہے صفت کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے یہاں پر. بس یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں بننا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں, جو ہم لوگ کیا معمولاً ترجمہ یہی ہوگا. صحیح. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے بتایا کیا کہہ رہا ہے, اپنی ربوبیت کو یاد دلانا چاہ رہا ہے. اپنے رب کو یاد کرو. کیا مطلب؟ اس کی ربوبیت کو یاد کرو, اس کی ربوبیت کو یاد کرو. کہ کیا یاد کرو؟ کہ وہی کچھ ہے, اسی نے تمہیں پالا تھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ وذکر اسم ربک, اپنے رب کے نام کو یاد کرو. معمولاً اسم میں خدا اس کی صفات کی طرف جائے گا. اپنے رب کے نام کو یاد کرو یعنی اس کی ربوبیت کو یاد کرو. کیوں تم اتنے پریشان ہو؟ کیا خدا ممتاز نہیں ہے؟ کیوں اتنے پریشان رہتے ہو زندگی کے اندر؟ مرنے سے اتنا گھبراتے کیوں؟ کیوں اپنے ذہن کے اوپر اتنی دیوانگی طاری کر لی ہے؟ مر بھی گئے تو کیا ہوگا؟ اگر زندہ رہتے تو کہاں جانا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا نا کہ آخر میں وہیں جانا تھا. تو 10 سال پہلے چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ موت سے اتنا کیوں گھبرا گئے؟ اپنے رب کی اسم کو یاد کرو, اس کی ربوبیت کو یاد کرو. اس نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. سید الشہداء نے کارنامہ کر دیا کربلا کے اندر. سید الشہداء نے سب کچھ کرنے کے بعد خدا نمتال کے بارے میں کہا کہ خدا نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایک آدمی میدان کربلا کے اندر تنہا ہے اور دشمن ہی دشمن ہے, اور سید الشہداء فرما رہے ہیں ہمارے خدا نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. کیا مطلب ہے سید الشہداء کا پھر یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے نہ ہونے سے مت گھبراؤ, خدا کا ہونا کسی اور طرح سے بھی ہے. 1400 سال کے بعد سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ خدا نے سید الشہداء کو نہیں چھوڑا ہے. ان کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا, نہیں چھوڑا خدا نے سید الشہداء. خدا نمتاز فرماتا ہے تم اکیلے رہ جاتے ہو تو تم ڈرتے ہو, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, اتنے بچے کیوں ہو تم؟ ہم مجھے یوں سمجھ میں آیا ہم لوگ اللہ کے نظام میں ابھی تک نوزاد ہیں, نوزاد بچے کی طرح. عرض ہوا نا کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نوزاد بچہ بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, ماں کہیں چھوڑ کے جاتی ہے تو کیا طوفان رونے لگتا ہے. وہ سمجھتا کیا ہے کہ یہ جو چلی گئی ہے یہ گئی, اب یہ نہیں آنے والی. اور جب وہ آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اب یہ آئی ہے تو اب یہ جائے گی نہیں. یہ بچہ ہے. ہم بھی ایسے ہی ذرا سا خدا تنہا چھوڑ دے دنیا میں تو کیا سمجھنے لگتے ہیں خدا نے چھوڑ دیا. کب چھوڑا ہے؟ یعنی کیا ماں کا حق نہیں ہے کہ جب وہ واپس آئے اور اپنے بچے کو روتا دیکھے تو اس سے کہے کہ تجھے نہیں معلوم میں تجھے کتنا چاہتی ہوں, میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی تو چھوڑنے کے لیے نہیں گئی تھی, کام سے گئی تھی. تو خدا مجبور ہے یہ ماں یہ کہہ سکتی. اور خدا ہم سے کیا کہے گا کہ تو کتنا کم عقل ہے, تو سمجھ رہا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا, میں نے تجھے خلق کیا ہے, تو اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتا جتنا میں تجھے چاہتا ہوں, کیوں سوچ رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا. کب خدا نے اپنے کسی بندے کو چھوڑا ہے؟ اور سید الشہداء نے اس تنہائی میں یہ کہہ کر ثابت کیا کہ تم جسم کے نہ ہونے سے مت سمجھنا کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے, خدا نہیں چھوڑتا ہے. ہم لوگ اگر مثال کے طور پر آج کوئی سیلاب کے اندر پھنس جائے, چاروں طرف پانی ہی پانی ہو, وہ اکیلا رہ جائے تو وہ کیا سمجھے گا؟ خدا نے مجھے چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا, خدا نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. ہم نے خدا کو ذہنوں سے نکالا اور اس نکالنے کی وجہ سے خدا فرما رہا ہے کہ بس کر اسم ربک, اپنے رب کی اسم کو یاد کرو, اس کی ربوبیت کو ذکر کرو. اور ذکر کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ریمائنڈر, اپنے ذہن کو یاد دلاؤ کہ یہ رب ہے, یہ بے وفا نہیں ہے, اس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے, اس نے ہمیشہ وفا دکھائی ہے, اس نے مجھے اس وقت پالا ہے جب میں اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا, اس نے مجھے ہر لمحے میں پالا ہے, تو یہ مجھے اب کیوں چھوڑے گا؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آپ نے مناجات شعبانیہ میں دیکھا ہوگا, جو پچھلے مہینے مناجات شعبانیہ تھیں اس میں ایک جملہ تھا, آخر میں جا کر وہ مناجات کے اپنے عروج سب کچھ دکھانے کے بعد آخر میں جا کر معصوم نے ارشاد فرمایا, الہی حب لی کمال الانقطاع الیک, اے خدایا مجھے اپنی طرف منقطع ہو جانے والوں کا کمال نصیب کر دے, اس جگہ پہنچا دے. حب لی کمال الانقطاع الیک, میں سب سے کٹ کر بس تجھ سے جا لوں. یہ وہی جملہ ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ جاؤ صرف خدا سے جڑ جاؤ. تَبَتَّلْ إِلَيْهِ, دیکھیں انہوں نے اردو میں کیا ترجمہ فرمایا, اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں, اسی کے ہو رہیں. کیا مطلب؟ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ, اپنے آپ کو کاٹ لو ہر طرف سے. اگر گویا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ایک پھول کو اس کی شاخ سے کاٹ لے اور اپنے سر میں سجا لے تو اب اس پھول کا شاخ سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور اس کا تعلق جڑ گیا اس آدمی سے جس نے اس کو اپنے سر پہ سجا لیا ہے. تو اس نے اپنی جڑوں کو کاٹ لیا, اپنے آپ کو منقطع کر لیا, اب کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں رہا, اور اب اگر کوئی تعلق ہے تو اس وحدت جس کے سر میں یہ جڑا ہوا. تبتل الیہ, ہر طرف سے کاٹ لو اپنے آپ کو, اللہ سے جوڑو, یہ امتحان. تبتل الیہ تبتیلا, کوئی عورت اگر مثلا اکیلے میں سنگھار کر رہی ہو, اس کو عربی میں بتل بھی کہتے ہیں. مثلا وہ سنگھار کر رہی ہے اور مثال کے طور پر خوبصورت اپنے آپ کو بنا سنوار رہی ہے اور اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا اسے, اس عمل کو بھی بتل کہتے ہیں. تو خدا نے مطالب فرماتا ہے تم دنیا کی خوبصورتیوں کو مت دیکھو, تم اپنے آپ کو بناؤ کس کے لیے؟ میرے لیے. تبدل الیہ, اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ, اس کے لیے اپنے آپ کو سنوار. بس دونوں مطلب ممکن ہے یہاں پر, اللہ کے لیے اپنے آپ کو کاٹ لو, اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو. دونوں صورتوں میں مفہوم معقول بھی ہے اور کارآمد بھی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں مشغولیتیں کہیں اور سے آ گئیں. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے تبدل الیہ تبدیلا, اپنے آپ کو کاٹو, خدا نے مطالعہ کی طرف لے کر جاؤ. اچھا, اس عمل کے لیے خدا نے مطالعہ کیا کرتا ہے؟ مشکلات میں ڈالتا ہے, مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ دوسرے وسیلے کارآمد نہیں ہے, صرف خدا ہے جس کا وسیلہ, جس کی ہدایت اور جس کی رہنمائی تمہارے لیے کارآمد ہے. خدا کے نظام کی طرف آؤ. ہم لوگ مادیات میں جا رہے ہیں, ہم لوگ دنیا پہ اعتماد کر رہے ہیں, بھی اگر میں سوچوں مثلا میں مر جاؤں تو میں کیا اعتماد کر رہا ہوں؟ میں مر جاؤں گا میرے دوست احباب ہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے میرے بچوں کے لیے. مثلا کوئی سوچے گا میں مر جاؤں گا لیکن مرنے سے پہلے بزنس کر رہا ہوں اس لیے بزنس کہیں اولاد کے کام آ جائے گا. کوئی سوچے گا میں مر تو رہا ہوں لیکن مثلا میں نے کچھ بیمہ وغیرہ کروا لیا ہے انشورنس کے پیسے مل جائیں گے. کوئی ہے جو سوچے یہ سب کسی کام نہیں آئے گا, اگر کچھ کام آنا ہے تو صرف خدا. جس کے پاس نہیں ہے وہ تو یہ کہے گئے, جس کے پاس ہو اور وہ یقین کرے گا سب کام نہیں آئے گا صرف خدا کام آئے گا. اپنے لیے بھی سوچیں, اپنے بات کے لیے بھی اسی طرح سوچیں. یہ خدا تعالیٰ کی طرف تبتل ہے اور اس کے اندر اور بھی گہرائی بظاہر سمجھ میں آتی ہے, اگر اس کے اوپر غور کریں تو اور بھی بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں تبتل میں. اور قرآن کریم کی ہر وکیبلری میں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں, ایک تو عربی زبان کی خود غنا بہت زیادہ ہے, اس کے اندر رچنس بہت زیادہ ہے, ایک ایک وکیبلری کی بہت زیادہ میننگز ممکن ہیں. اور اگر آپ ہر میننگ کو لیں اور اس کو آیت کے اندر رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے سامنے ایک نئی پہلو سامنے آتا ہے, ایک نیا رخ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو معمولاً لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پاپولر ہوتا ہے اسی کے اوپر اکتفا کر لیں, ورنہ اس کے اندر گہرائی پھر بڑھتی چلی جائے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلدی ختم کریں چونکہ ہمارے پاس صرف 3 دن اب باقی رہ گئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کا یعنی اس کی ربوبیت کا ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اس کی طرف منقطع ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا. یہ سب کے سب اسی تبتل الیہ تبتیلا کی تشریح کر رہے ہیں. آگے کے 2 جملات بظاہر اسی تبتل الیہ تبتیلا کی, اس کی طرف کٹ کے منقطع ہو جاؤ اس خدا سے, بس اسی کے ہو رہو, اس ترجمے کے مطابق بظاہر اسی کی تشریح ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد.